یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأتم الحج والعمرة لله، اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے لیے۔ اللہ مالک الملک کی توفیق سے حج کے متعلق گفتگو کی ابتدا گزشتہ درس میں ہوئی، اور گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے تین باتوں کے متعلق گفتگو ہو چکی ہے، اور چوتھی بات کے متعلق گفتگو جاری تھی۔ جن تین باتوں کے متعلق اللہ کی توفیق سے گفتگو ہو چکی ہے، ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ حج کا معنی کیا ہے، دوسری بات یہ تھی کہ حج مسلمانوں پر فرض ہے، اور قرآن و سنت میں حج کی فرضیت کی کیا کیا دلیلیں ہیں، اور تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ حج کے مسلمانوں پر فرض ہونے کے لیے کیا کیا شروط ہیں۔ چوتھی بات جس کے متعلق اللہ کی توفیق سے گفتگو کی ابتدا ہوئی، وہ بات یہ تھی کہ حج کے قبول ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، ان میں سے دو شرطیں سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہیں، اگر وہ دو شرطیں نہ پائی جائیں یا ان دو میں سے ایک نہ پائی جائے تو ساری محنت کوشش اور جد و جہد کے باوجود حج کرنے والے کو اس کے حج کا کوئی ثواب، کوئی اجر اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور وہ جو دو باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ حج کرنے والے کا مقصود، حج کرنے والے کی نیت، حج کرنے والے کی غرض و غایت، حج کرنے والے کا ٹارگٹ اللہ کو راضی کرنا۔ اگر یہ بات حج میں نہ پائی جائے، کتنی حج کرنے والا محنت کرے، کتنا سوار کر، کتنا سدھار کر، حج کے اعمال کو ادا کرے، اگر اس میں یہ پہلی بات نہ ہو، اس کے حج کا اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں۔ دوسری بات جو حج کا ثواب پانے کے لیے ضروری ہے، حج کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بغیر حج کا کوئی ثواب نہیں، وہ بات یہ ہے حج اس طریقے کے مطابق ادا کیا جائے جو طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اگر حج کرنے والا اس کی نیت بھی درست ہو، اس کی غرض و غایت اللہ کو راضی کرنا ہو، اور وہ حج میں بڑی محنت کرے، بڑی جد و جہد کرے، بڑی کوشش کرے، اگر اس کا حج مدینے والے کے طریقہ کے مطابق نہ ہو، اللہ کے ہاں وہ حج مردود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کی وضاحت کے لیے گزشتہ درس میں میں نے یہ بات عرض کی کہ اس بات کو سمجھانے کے لیے، اس بات کو ذہن نشین کروانے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق حج کرنے کے متعلق بات کو دو حصوں میں کر کے، بات کو دو حصوں میں تقسیم کر کے اس مسئلہ کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور تقسیم اس طرح کی کہ جو کام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مناسک میں، حج کے اعمال و افعال میں نہ کیا ہو، کوئی شخص اس کو حج کے اعمال میں داخل نہ کرے۔ اس کے خیال میں وہ کام کتنا بڑا ہو اور اس کی نیت کتنی زیادہ صاف، کتنی زیادہ اعلی، کتنی زیادہ پاکیزہ کیوں نہ ہو، وہ کام حج کے اعمال میں داخل نہ کرے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں نہ کیا ہو، یا جس کے کرنے کی اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اجازت نہ دی۔ اس سلسلہ میں گزشتہ درس میں مسند امام احمد کے حوالہ سے ایک مثال پیش کی، اور جس کا خلاصہ یوں ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں یعلی بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں یعلی بن امیہ نے کہا کہ رکن شامی کو چھوو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہوئے اور فرمایا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن شامی کو نہیں چھوا تو مجھے طواف کے درمیان، طواف کے دوران رکن شامی کو چھونے کا مشورہ کیوں دیتا؟ اور اسی سلسلہ میں تین واقعات اور سن لیجیے تاکہ یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ حج کے اعمال میں اپنی طرف سے کسی چیز کو شامل نہیں کرنا۔ امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیت اللہ کے چاروں کناروں کو چھوتے ہیں۔ بیت اللہ کے کتنے کنارے ہیں؟ چار۔ حجر اسود والا کنارہ، رکن یمانی والا کنارہ، اور دو کنارے دوسرے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چاروں کناروں کو چھوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے فرماتے ہیں لما تستلم ہذین الرکنین ولم يستلمهما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معاویہ تم ان دو کناروں کو کیوں چھو رہے ہو جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ چھوا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں فرماتے ہیں لیس شیء من ھذا البیت مہجورا، یہ گھر بابرکت ہے، اس کے کسی حصہ کو چھوڑا نہ جائے گا، سارا گھر بابرکت ہے، اس کے کسی حصہ کو چھوڑا نہ جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ ملک الملک، قرآن کریم میں فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے. کیا فرمانا چاہتے ہیں معاویہ؟ تم کہہ رہے ہو اس گھر کے کسی حصہ کو چھوڑا نہ جائے گا، بتلاؤ تم زیادہ جانتے ہو یا وہ زیادہ جانتے ہیں جن کو اللہ نے امت کے لیے بہترین نمونہ بنایا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً جواب میں کہتے ہیں صدقت. اے ابن عباس تو نے درست کہا، معاویہ نے غلطی کی. اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کیجئے، اور نہ صرف ذہن نشین کیجئے، جو اس بات کو سنے اور سمجھے وہ دوسروں تک پہنچائے. امت میں خرابیوں کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ ہے، امت کے بہت سے لوگوں نے دین میں اپنی طرف سے باتیں داخل کر لی ہیں اور کہتے کیا ہیں ہماری نیت اچھی ہے. اب کہیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی نیت اچھی تھی یا بری تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ٹوک رہے ہیں معاویہ تمہیں وہ کام کرنے کی اجازت نہیں جو انہوں نے نہ کیا جن کو اللہ نے امت کے لیے بہترین نمونہ بنایا. اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بات سمجھتے ہیں اور فرماتے ہیں صدقت، اے عباس کے بیٹے تو نے سچ کہا، معاویہ نے غلطی کی. ایک تیسری مثال سنیے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری میں بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ خراسان فتح کرتے ہیں اور انہوں نے خراسان کے فتح کرنے کے بعد فرمایا لَأَجْعَلَنَّ شُكْرِي لِلَّهِ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ مَوْضِعِي هَذَا مُحْرِمًا، فرمانے لگے اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے کہ میرے ہاتھوں خراسان فتح ہوا، اب اللہ کا شکر کرنے کے لیے خوب توجہ سے بات کو سنیے، اور میرا یہ ایمان ہے اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں تو بہت سی غلطیاں جو ہم میں موجود ہیں ان کی اصلاح ہو جائے اللہ کے فضل و کرم سے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ خراسان کے فتح ہونے پر فرماتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ انہوں نے خراسان فتح کرنے کی سعادت مجھے عطا فرمائی، کیا کروں گا، میں اسی مقام سے احرام باندھ کے بیت اللہ جاؤں گا۔ اب ارادہ بھلا ہے یا برا ہے، بولیے، ارادہ اچھا ہے یا غلط ہے، جواب دیجئے اچھا ہے۔ احرام باندھے بیت اللہ حاضر ہوتے ہیں، حضرت عثمان ذوالنورین امیر المومنین خلیفہ وقت رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ملاقات ہوتی ہے، ڈانٹتے ہیں اے عبداللہ تو نے کیا کیا، اور ایک روایت میں ہے فرماتے ہیں غضوت وحان علیک نسکک، تو نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو کیا اس کا یہ مقصد ہے کہ تو حج کی جو اس کا یہ مقصد ہے کہ احرام کی جو عبادت ہے تو اس کو بدل دے، تو نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اب احرام کے متعلق جو سنت طریقہ ہے کیا تجھے یہ اختیار مل گیا کہ تو اس سنت طریقے کو بدل دے، تو کون ہے؟ ان کا ارادہ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولیے، ارادہ کیا ہے؟ بولیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا، لیکن کس طریقے پہ کیا؟ جو طریقہ مدینے والے کے طریقہ سے ہٹ کر ہے اور جو طریقہ مدینے والے کے طریقہ سے ہٹ کر ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ایک اور چوتھا واقعہ سنیے، اور دل تو چاہتا ہے جتنے زیادہ واقعات اس سلسلے میں آپ کو سنا سکوں سنا دوں، کہ دین میں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کی جو بیماری ہے تاکہ اللہ اسے ختم کر دے، لیکن وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے چار ہی واقعات پہ اکتفا کروں گا۔ امام ابن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں ایک شخص امام مالک رحمہ اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا ابا عبداللہ من این احرم، اے ابو عبداللہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمہ اللہ جواب میں فرماتے ہیں من ذی الحلیفہ من حیث احرم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذی الحلیفہ سے احرام باندھو جہاں سے مدینے والے نے احرام باندھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مسئلہ معلوم ہے کہ مدینے والے جب عمرہ کے لیے یا حج کے لیے مدینہ طیبہ سے جائیں تو ان کا جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، اور آج کل اسے ابیار علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ وہاں سے احرام باندھو. جہاں سے کس نے احرام باندھا بولیے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ شخص کہتا ہے انی ارید ان احرم من المسجد من عند القبر، میرا ارادہ ہے ذوالحلیفہ کی بجائے مسجد نبوی سے، قبر شریف کے پڑوس سے احرام باندھو. امام مالک رحمہ اللہ جواب میں فرماتے ہیں لا تفعل انی اخشى علیک فتنہ. اے سوال کرنے والے ایسے نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ تو کسی فتنہ میں مبتلا ہو جائے. وہ شخص کہتا ہے وَأَيُّ فِتْنَةٍ فِي هَذَا إِنَّمَا هِيَ أَمْيَالٌ عَرَضْتُهَا. اے حضرت، اس میں فتنہ کی کیا بات ہے؟ چند میل ہیں جو میں زیادہ کر رہا ہوں. کچھ بات سمجھ میں آ رہی تھی؟ جو شخص ابیار علی کی بجائے مسجد نبوی سے احرام باندھے، وہ مسافت میں فاصلہ میں اضافہ کرے گا یا کمی کرے گا؟ اضافہ کرے گا. وہ شخص کہتا ہے کیا بات ہے، چند میل کا فرق ہے، اور فرق کمی کا نہیں زیادتی کا ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں اللہ اکبر. اور میری یہ تمنا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی بات ہم اپنے سینوں پہ ثبت کر لیں. فرماتے ہیں وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمْ مِنْ أَنْ تَرَى أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ قد قصر انہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں اس سے بڑی فتنہ کی بات کیا ہے کہ تو یہ سمجھے کہ تو ایک ایسی نیکی کر رہا ہے جو مدینے والے نہ کر سکے. اس سے بڑی فتنہ کی کیا بات ہے کہ تو اپنے متعلق یہ سمجھے کہ کسی نیکی کے کرنے میں تو مدینے والے پہ سبقت لے رہا ہے. انی سمعت اللہ یقول فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. اور میں نے اللہ کا ارمان سنا ہے جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈر جائیں کہ ان پہ کوئی فتنہ آ جائے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے طریقہ کی پابندی حج کی قبولیت کے لیے دوسری شرط ہے، اور آپ کے طریقہ کی پابندی کے دو پہلو ہیں. جو پہلو اب عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ حج کے اعمال میں کوئی عمل ایسا شامل نہ کرے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، یا جس کے کرنے کی امت کو اجازت نہ دی ہو. کرنے والا وہ اپنے متعلق کتنا کہے کہ میری نیت صاف ہے، اور عمل بظاہر کتنا اعلی ہو، کتنا بلند و بالا ہو، اور عمل کرنے والا اس عمل کے کرنے کے لیے کتنی زیادہ محنت کیوں نہ کرے، اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ اسٹیپ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہ مہر نہیں، اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اور اس بات کو مثال سے سمجھیے، یہ ایک ریال کا سعودی نوٹ، اس پر سعودی وزیر خزانہ اور سعودی محافظ کے دستخط ہیں. اگر کوئی شخص اس سے موٹے کاغذ کا، عمدہ کاغذ کا نوٹ لے آئے اور اس کی پرنٹنگ بھی اس سے اچھی ہو، زیادہ لمبا، زیادہ چوڑا، زیادہ موٹا اور زیادہ اچھی پرنٹنگ والا ہو، لیکن سعودی وزیر خزانہ اور سعودی محافظ کے دستخط نہ ہو، بازار میں چلے گا؟ چلانے والا کہاں جائے گا؟ جیل میں جائے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات داخل کی وہ مردود ہے. کتنا بدنصیب ہے وہ، محنت بھی کرے، ریاضت بھی کرے، وقت بھی صرف کرے، مال بھی صرف کرے، اور اس کا عمل مردود ہو، کیا فائدہ اس سے؟ حج کے اعمال میں اور باقی اعمال میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اتباع کا دوسرا پہلو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے کرنے کے لیے جو مسنون طریقہ چھوڑا ہے اس سے سرے منہ انحراف نہ کرے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق اس طریقہ کو مضبوطی سے تھامے. یہ نہ کہے میرے خیال میں ایسے ہے، فلاں کے خیال میں ایسے ہے، تو کون ہے اور فلاں کون ہے؟ دین ہے نام جو اللہ کی کتاب مقدس میں ہے، اللہ کی کتاب عزیز میں ہے، اور جو مدینے والے کی حدیث پاک میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات ان کی سنت مطہرہ سے مل جائے اس کو مضبوطی سے تھام لے. اور کتب سنہ میں، حدیث کی کتابوں میں اس بات کی وضاحت کے لیے کتنی ہی مثالیں ہیں. دل تو چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مثالیں بیان کروں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے تین یا چار مثالوں پر انشاءاللہ اکتفا کروں. پہلی مثال صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ ابن سرجس، عبداللہ ابن سرجس وہ بیان کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، واللہ انی لاقبلک وانی لعالم انک حجر لا تضر ولا تنفع ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں تجھے بوسہ دے رہا ہوں اور میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک. کون ہے نفع نقصان کا مالک؟ ایک اللہ. اب سوال ہے تو پھر بوسہ کیوں دے رہے ہو؟ ارشاد فرماتے ہیں ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک. اگر مدینے والے کو میں نے تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو اے حجر اسود میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. دین کیا ہے؟ مدینے والے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کے متعلق امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت وبرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی مجلس میں تھا، ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اطوف بالبیت وقد احرمت بالحج. حضرت بتلائیے میں نے حج کا احرام باندھا ہے، اب بیت اللہ کا طواف کروں کہ نہ کروں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں وما یمنعک، احرام باندھنے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنے سے تجھے کون سی بات روکتی ہے؟ وہ شخص جواب میں کہتا ہے انی رأیت ابن فلان یکرہہ، میں نے دیکھا ہے کہ فلاں آدمی کا جو بیٹا ہے وہ اس طواف کو مکروہ سمجھتا ہے. وانت احب الینا من فقد فتنته الدنیا، اور آپ ہمیں اس سے زیادہ پیارے ہیں اور اس شخص کو دنیا نے فتنے میں ڈال دیا ہے. توجہ کیجیے، سوال کرنے والے نے کتنی باتیں کہیں؟ بولیے تین. پہلی بات، طواف کو فلاں آدمی کا بیٹا مکروہ سمجھتا ہے، اب بھی کہتے ہیں کہ نہیں؟ جی آپ بتلا رہے ہیں فلاں کہتا ہے مکروہ ہے. پہلی بات، سوال کرنے والے نے یہ کہی کہ فلاں آدمی کا بیٹا اس طواف کو مکروہ کہتا ہے، اور دوسری بات، آپ ہمیں اس سے زیادہ پیارے ہیں، اور تیسری بات، اس آدمی کو دنیا نے فتنے میں ڈال دیا ہے. اب ذرا تینوں باتوں کو یاد رکھیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جواب میں کیا فرماتے ہیں وَأَيُّنَا أَوْ أَيُّكُمْ لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا، سوال کرنے والے کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں اس سے زیادہ پیارا ہوں، میں کون ہوں؟ اور تم کہہ رہے ہو اس کو دنیا نے فتنے میں ڈالا ہے. فرمایا ہم میں سے وہ کون ہے، یا تم میں سے وہ کون ہے جس کو دنیا نے فتنے میں نہیں ڈالا. مقصود کیا؟ اگر بات کو ناپنا اور تولنا ہے، جانچنا اور پرکھنا ہے، تو جانچنے اور پرکھنے کا معیار یہ نہیں کہ فلاں نے یوں کہا اور عبداللہ ابن عمر نے یوں کہا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسئلہ کا جواب بھی دے رہے ہیں اور سوچ میں جو غلطی ہے اس کی اصلاح بھی کر رہے ہیں. اور اصل بات یہ ہے، مسئلہ تو ایک ہے لیکن سوچ کی جو غلطی ہے وہ ساری زندگی کی غلطی ہے. فرما رہے ہیں کیا بات کہتے ہو، اس کو دنیا نے فتنے میں ڈالا ہے، ہم میں سے کون ہے یا تم میں سے کون ہے جس کو دنیا نے فتنے میں نہیں ڈالا؟ اور پھر کیا فرمایا، رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرم بالحج فطاف بالبیت وسعى بين الصفا والمروة فسنة الله ورسوله احق ان تتبع من سنة فلان ان كنت صادقا. فرمایا اس کی اور میری بات کیا بات کر رہے ہو، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے احرام باندھا، پھر کیا کیا، بیت اللہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کی سعی کی، اور پھر کیا فرمایا، اگر تو اپنے ایمان کے دعوی میں سچا ہے کس کی سنت کی پیروی کرے گا، کس کی بات کو مانے گا، اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. کیا بات کہہ رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کے طریقہ مبارکہ سے حج کا جو عمل ثابت ہو جائے اس کو مضبوطی سے تھام لیں، نہ دائیں طرف کی بات سنیں نہ بائیں طرف کی، نہ آگے کی نہ پیچھے کی، اپنے لیے جو طریقہ بنائے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، فسنت اللہ و رسولہ احق ان تتبع من سنت فلان ان کنت صادقا. ایک تیسری مثال سنیے، اور یہ مثالیں اللہ کی توفیق سے اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ بات خوب سمجھ میں آ جائے، اور جب یہ بات حج کے اعمال کے متعلق سمجھ میں آ جائے تو سارے دین میں یہی بات ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ پیچھے سے آواز میں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، اصل بات تو یہی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت سالم ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، ایک شامی شخص ان کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ حج تمتع اس کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمانے لگے، ہی حلال، وہ جائز ہے، درست ہے۔ وہ شامی شخص کہنے لگا ان اباک قد نہا انہا، اے عبداللہ آپ کے باپ انہوں نے تو حج تمتو سے روک رکھا ہے۔ اور معلوم ہے ان کے باپ کون ہیں؟ بولیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور عمر فاروق کون ہیں؟ ساری امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق کے بعد ان کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے۔ وہ ہیں جس گلی میں وہ چلے اس گلی کو شیطان چھوڑ کے بھاگ جائے۔ عمر کی کیا شان ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے دن بیان کرتے رہیں، ان کی شان کے بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بات کو مختصر کرتا، شامی کہتا ہے آپ کہتے ہیں حج تمتو حلال ہے، جائز ہے، اور آپ کے ابائے محترم وہ تو اس سے روکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ارائیت ان کان ابی نہا عنہا وصنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کرنے والے تو بتلا، اگر میرے والد محترم نے حج تمتو سے روکا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، تو بتلا میرے باپ کا حکم مانا جائے گا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے، تو بتلا۔ سوال کرنے والا شامی اب بجائے سوال کے اسے جواب دینے کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم تو چلے گا مدینے والے کا، فاروق کی فاروقیت تو اسی لیے ہے کہ وہ مدینے والے کا پیروکار رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اب تو نے خود ہی سوال کا جواب دے دیا، لقد سناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج تمتو جب اللہ کے نبی نے کیا تو اب میرے باپ کا روکنا اس سے ان کے حکم پہ کیا اثر ہو سکتا؟ حکم تو اس کا متاثر ہو جو روکنے والے سے بڑا ہو، جب روکنے والا ان کا امتی ہے، ان کا تابے دار ہے، ان کا فالوور ہے، تو مقتدا رہنما رہبر امام و قائد اس کے حکم پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روکنے سے کیا اثر ہو سکتا؟ ایک چوتھا واقعہ اسی بات کی وضاحت کے لیے سنیے، اور اسی واقعے پر اس نقطہ کے بیان کے لیے اکتفا کروں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی مسند میں بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ مسند امام احمد میں بھی ہے، حضرت سالم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دادائے محترم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے فرمایا اذا رمیتم الجمرہ وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء والطيب، کہ 10 تاریخ کو جب تم 3 کام کر لو، کیا کیا؟ کنکریاں مار لو، قربانی کر لو، حجامت بنوا لو، سارے کاموں کی اجازت ہے مگر 2 کاموں کی اجازت نہیں، عورتوں کی طرف جانا جائز نہیں اور خوشبو کا استعمال جائز نہیں. کس نے فرمائی یہ بات؟ بولیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور حضرت سالم ہی ان کے پوتے کہتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے فرمایا انا طیبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لإحرامه قبل ان يحرم ولحله بعد ان رمى جمرة العقبة وقبل ان يدور بالبيت. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے فرمایا میں نے احرام سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی، اور پھر 10 تاریخ کو جب آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لی اور ابھی انہوں نے بیت اللہ کا طواف نہ کیا تھا تو میں نے انہیں خوشبو لگائی، دونوں باتوں میں تعارض ہے کہ نہیں؟ بولیے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ خوشبو نہیں لگانا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جب تک بیت اللہ کا طواف نہ کر لو، طواف افادہ جسے کہتے ہیں، تب تک خوشبو نہیں لگانا. اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے کیا فرمایا؟ میں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے خوشبو لگائی. اب کہیے کس کی بات مانی جائے گی؟ جواب دیجئے، عائشہ صدیقہ کی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ عمل کیا جائے. اور اگر آپ کو تردد ہے تو چلیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پوتے ہی کا اس بارے میں فیصلہ سنیے. ان کا پوتا سالم کیا کہتا ہے؟ والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن نأخذ بها من قول عمر رضي الله تعالى عنه. اگرچہ عمر میرا دادا ہے، اگرچہ عمر امت میں اللہ کے نبی کے بعد دوسرے نمبر کی شخصیت ہے، لیکن جب اس کی بات اللہ کے نبی کی بات سے ٹکرا جائے تو ہم اللہ کے نبی کی سنت کو پکڑیں گے، امت کی عمر کی بات کو چھوڑ دیں گے. وَسُنَّتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَحَقُّ أَن نَأْخُذَ بِهَا مِنْ قَوْلِ عُمَرْ. اللہ کے نبی کی سنت کو پکڑا جائے گا، عمر کی بات کو چھوڑا جائے گا. اور ہمارے ساتھی کچھ ایسے بھی ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کسی اور کی بات ان کے سامنے آئے تو کہتے ہیں جی وہ بھی تو عالم ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ انداز درست نہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں ہم کسی کی بات کو چھوڑتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ جس کی بات کو چھوڑا جا رہا ہے وہ عالم نہیں، یا اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہم اس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ جو معصوم ہیں، جو غلطی سے مبرہ ہیں، جو غلطی نہیں کر سکتے وہ مدینے والے ہیں، ان کے سوا سب سے بھول ہو سکتی. اب کہیے سالم کیا اپنے دادا محترم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان میں گستاخی کرنے والے تھے؟ کیا ان کے مقام سے آگاہ نہ تھے؟ آگاہ تھے، اپنے دادے کے مقام کو سمجھتے تھے، لیکن مدینے والے سے جس کی بات ٹکرائے اس کی بات نہ لی جائے گی، ان کی بات لی جائے گی. تو حج کے موضوع پر جو چوتھا نقطہ ہے وہ یہ ہے، حج کے قبول ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے حج کرنے کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو، اور دوسری شرط یہ ہے حج اس طریقہ پر کیا جائے جس طریقہ پر مدینے والے نے حج کیا، یا جس طریقہ پر مدینے والے نے اپنے ساتھیوں کو حج کرنے کا حکم یا اجازت دی صلی اللہ علیہ وسلم. حج کے موضوع پر گفتگو کا پانچواں نقطہ یہ ہے کہ حج کرنے سے جبکہ ان دو شرطوں کی پابندی کی جائے، اللہ کو راضی کرنا مقصود و مطلوب ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق حج ہو، تو پانچواں نقطہ یہ ہے اس طرح حج کرنے سے کیا ملتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ سے حج کرنے کے بہت سے فوائد کا علم ہوتا ہے. میں نے اپنے سامنے 13 فوائد تحریر کر رکھے ہیں، ایک ایک کر کے سن لیجیے. پہلا فائدہ یا حج کی حیثیت کو سمجھنے کے لیے پہلی بات یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ وہ اعمال تمام اعمال میں سے اعلی و افضل، بلند و بالا ہیں، ان میں سے ایک حج ہے. حج کی فضیلت کے متعلق دوسرا نقطہ، دوسری بات یہ ہے بوڑھے، کمزور عورتیں، ان کے لیے حج کی وہی حیثیت ہے جو عام مسلمانوں کے لیے جہاد کی حیثیت ہے. اور حج کی فضیلت کے متعلق تیسری بات یہ ہے جو مال حج میں خرچ کیا جائے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اللہ ایک کے بدلہ میں 700 عطا فرماتے ہیں. حج کی فضیلت کے متعلق چوتھی بات یہ ہے کہ لبیک پکارنے والا جب لبیک پکارتا ہے تو اس کی دائیں جانب اور اس کی بائیں جانب جتنے درخت ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنی مٹی ہے، زمین کے آخری کنارے تک وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے ساتھ لبیک پکارتی ہیں، اور جو وہ ساری کی ساری چیزیں لبیک پکارتی ہیں کل قیامت کے دن اس کے لبیک کہنے کی یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی کہ نہ دیں گی۔ پانچویں بات، حج کی فضیلت کے متعلق یہ ہے کہ جو شخص بار بار پے بہ پے حج اور عمرہ کرے اللہ اس سے غربت و افلاس کو دور کر دیتے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے، پے بہ پے حج اور عمرہ کے کرنے کی وجہ سے اللہ حج اور عمرہ کرنے والوں کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ صرف حج کرنے والے ہی کے لیے اللہ کی طرف سے معافی نہیں، بلکہ جس کے لیے حج کرنے والا اللہ سے معافی کا سوال کرے اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اور آٹھویں بات یہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے والے کے لیے اور جس کے لیے حج کرنے والا اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ حج کرنے والے کو اور جس کے لیے حج کرنے والا اللہ سے دعا کرے اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور حج کے متعلق، حج کی فضیلت کے متعلق نئی بات یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں اللہ سے تین مرتبہ یہ درخواست کی ہے، اے اللہ جو احرام کھولتے وقت اپنے سر کو منڈوائے اے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، تین مرتبہ اس کے لیے دعا کی ہے۔ اور جو بالوں کو کٹوائے اس کے لیے ایک مرتبہ اللہ سے یہ دعا کی ہے، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اور حج کے متعلق دسویں فضیلت کی بات یہ ہے، اللہ اکبر، حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان بنتا ہے، اور جب یہ اللہ سے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو پورا کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور حج کرنے والے کے لیے گیارہویں، کتنی گیارہویں بات یہ ہے کہ حج کرنے والا اللہ کی سپرداری میں آتا ہے، اللہ اس کے ضامن ہیں، اور جس کے ضامن اللہ ہو جائے زندہ واپس آئے اجر و ثواب لے کے آئے، فوت ہو جائے جنت میں جائے۔ اور حج کی فضیلت کے متعلق بارہویں بات یہ ہے کہ جو شخص احرام کی حالت میں فوت ہو جائے کل قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا لبیک پکارتا ہوا اللہ کے دربار میں اٹھایا جائے گا۔ اور حج کی فضیلت کے متعلق تیرہویں بات یہ ہے کہ وہ حج جو گناہوں سے پاک ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اس کا جو سرا ہے وہ اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. اور ان 13 کی 13 باتوں کے متعلق ایک یا ایک سے زیادہ احادیث شریفہ موجود ہیں، لیکن وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے اب وہ حدیثیں پیش نہیں کر سکتا. حج کے متعلق 6ٹی بات یہ ہے، یہ 13 باتیں تو فضیلت کی ہیں. اب ہم ایک دوسرے چل رہے ہیں، یاد ہیں یا بھول گئے ہیں؟ اشفاق صاحب تو بھول گئے ہیں. 6ٹی بات کیا ہے؟ عمرہ اور حج کا کیا طریقہ ہے؟ اب عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اگر ساتھی تھکے نہیں تو اس بارے میں بھی بات بیان کر دیں گے.
الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا الباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا.